وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی احترام اور عزت اکرام کے لائق بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر خصوصی کرم فرمایا، بڑا اعزاز عطا فرمایا، امت کے ثواب میں بہت ہی اضافہ اللہ نے رکھا. اور امت کو اللہ تعالیٰ نے اس آخری امت کو آسان دین عطا فرمایا، اور پھر کل قیامت میں سب سے آگے رکھنے کا وعدہ بھی فرمایا. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے. تو ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام جو ہے رمضان ہے. رمضان میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی تربیت کا ایسا انتظام فرما دیا کہ اگر رمضان کی پوری عبادات ڈھنگ سے ادا کی گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو پہلو امت کو بتائے ہیں کہ رمضان میں کیا کیا سیکھنا ہے، اگر ان کا صحیح ڈھنگ سے ہم لحاظ رکھیں تو ایک بہترین پرسنالٹی تیار ہوتی ہے، خوبصورت انسان بنتا ہے جو خوبصورت جنت کے لیے موضوع ہے. تو اللہ نے اس مہینے کو جنت بانٹنے کا بھی مہینہ بنایا اور زمین پر جنتیوں کو تیار کرنے کا مہینہ بھی بنایا. نیچے سے پروڈکشن ہو جنتیوں کا اور اوپر سے رجسٹریشن ہو، دو کام چل رہے ہیں. جنتی بنو بھی، لیتے بھی چلے جاؤ نا. تو رمضان کی جو عبادات ہیں بہت گہری ہیں اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو پورا کا پورا جذب کرنے کی ضرورت ہے. تو رمضان کی تربیت میں اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ ایک خاص چیز جو حضور نے فرمائی کہ ہوا شہر المواسات، فرمایا کہ مہینہ غمخاری کا مہینہ ہے. فرمایا غمخاری کا مطلب دوسرے کے دکھ کو اپنا دکھ بنا لینا، دوسرے کے کام کو اپنا کام بنا لینا، دوسرے کی راحت کو اپنی راحت سمجھنا، دوسرے کے لیے کام آنا، اس کو کہتے ہیں غم خاری، دوسروں کا غم کھانا، مواسات. تو اللہ کے رسول نے اس مہینے کا نام ہی رکھ دیا کہ یہ مہینہ ہی غم خاری کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے. اور واقعی یہ ہے کہ اس وقت امت میں یہ پہلو بہت ایک دم چھپ گیا کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو غمخاری سکھاتا ہے، انسانوں کی مدد سکھاتا ہے، انسانوں کی خیرخواہی محبت سکھاتا ہے. اس کی پریکٹیکل تصویر ایک ایک مسلمان ہو، اس سلسلے میں ہم بہت پیچھے ہو گئے. دینداروں کو اپنی تصویر، اپنی امیج بہت بدلنے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کی جو تصویر بنی ہوئی ہے عبادت کی لائن سے ماشاءاللہ بنی ہوئی ہے کہ جو دیندار مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ تصویر بنی ہوئی ہے. اور ایک دوسری تصویر جو بنی ہے کہ حلیہ اچھا بناتے ہیں سنت کا، یہ بھی اچھی تصویر ہے. اور ایک تصویر جو بنی ہوئی ہے کہ دینی باتیں بہت کرتے ہیں، ذرا تھوڑا سا دیندار ہو گئے تو واز نصیحت شروع کر دیتا ہے آدمی. ہر آدمی جو ہے چھوٹا مولانا بنا ہوا ہے، تھوڑا دین پہ عمل کرتے زیادہ بولنا شروع کر. اور دینی سرگرمی کا مطلب ہو گیا ہماری سوسائٹی میں جلسے جلوس، اصلاح معاشرہ کے جلسے، سیرت کے جلسے، مسجدوں کے جلسے، بیانات رکھنا، سننا، بیٹھنا، سر ہلانا، اٹھ جانا، یہ ہے ہماری زندگی کا رنگ، دینی زندگی کا. دنیا والے اس انداز میں اسلام کو نہیں پہچانتے کہ ایک ایک مسلمان ورکر ہوتا ہے، انسانیت کا خادم ہوتا ہے، اس لائن سے نہیں پہچانتے. غمخوار ہوتا ہے، اس لائن سے نہیں پہچانتے. جبکہ اسلام میں یہ آدھا اسلام ہے، آدھا جو ہے عبادات ہے، تو آدھا اسلام یہ ہے کہ آپ انسانوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں. اور پھر عام آبادی تو انسانوں کی ہمارے دین کو جو سمجھے گی وہ یہ دیکھ کے سمجھے گی کہ ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ کیسے رہنے والے لوگ ہیں. لوگوں کو یہ پتا کہ رات میں تہجد کون کون پڑھتا ہے، غیر مسلم کو کیا پتا کہ آپ تہجد میں کتنی اچھی اچھی دعائیں کرتے ہیں، کتنا اللہ کے سامنے تڑپتے ہیں، کتنے معرفت والے ہیں آپ. غیر مسلم کو کیا پتا آپ مسجد کے اندر جو ہے کتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں، وہ غیر مسلم کو کیا پتا. عام انسانوں کو تو اسلام وہی سمجھ میں آتا ہے جو مسلمان عام انسانوں کے ساتھ کرتا ہے. آپ کیسے رہتے ہیں عام انسانوں کے ساتھ؟ تو دین کا بالکل صحیح تعارف انسانوں کے سامنے نہیں آ سک رہا ہے، اور خود امت کو پتہ نہیں ہے کہ دین کا صحیح تعارف کیا ہے. کچھ پہلو پھول گئے، موٹے ہو گئے، تو اس کو صحت نہیں بولتے. ایک آدمی ایسے کہ اس کا پیٹ بالکل بڑا ہوتا جا رہا ہے، بالکل غبارے کی طرح پھول رہا ہے، تو کیا صحت مند بولیں گے؟ واہ کیا موٹا ہو رہا ہے. خالی پیٹ پھولنے سے موٹا تھوڑی ہوتا ہے، ٹانگیں پتلی ہو رہی ہیں، سمجھے. چہرہ بالکل جو ہے ٹی وی والے کا چہرہ ہو گیا، پیٹ بہت موٹا ہو گیا، تو اس کو صحت مند بولیں گے؟ دین کا کوئی ایک پہلو واس نصیحت بہت ہو جاتا. باتیں اچھی اچھی باتیں بہت ہو جا رہی ہیں، مگر کیریکٹر لوز ہے اور انسانی ہمدردی میں فیل ہے، تو کیسے انسان جو ہے پہچانیں گے؟ اللہ کے پاس کیسے اس کا کام بنے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ مہینہ غمخاری سیکھنے کا. اسلام میں انسان کی بہت اہمیت ہے. انسان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بہت محبوب مخلوق ہے، انسان کی بڑی عزت ہے. اس لیے کوئی انسان سے محبت کرتا ہے، انسان کی خدمت کرتا ہے، کسی بھی انسان کی، ایکس وائی زیڈ، کسی بھی انسان کی کوئی خدمت کرتا ہے تو اس کی پھر اللہ کے پاس قدر ہے. اسلام میں اس کی بہت اہمیت ہے انسانیت کی. اور جتنا اونچا معیار اسلام میں پیش کیا ہے، کیسے دوسرے کا کام کو اپنا کام سمجھ کے کرنا چاہیے، دوسرے کے غم کو اپنا غم بنانا چاہیے، اس بارے میں اتنا اونچا اسٹینڈرڈ ہے اسلام کا کہ اس سے آگے ہم تصور نہیں کر سکتے، سوچ نہیں سکتے. اس سے اونچا بھی انسان جا سکتا ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ امت کا ہر فرد انسانیت کے سلسلے میں اتنا بلند ہو جائے. اور انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ان کا دکھ درد یا ان کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لینے کے سلسلے میں اگر کوتاہی ہوتی ہے، تو اس کو ایسا پیش کیا گیا ہے جیسے وہ خود اللہ کا خاص اللہ کی نافرمانی ہو گیا. انسان کے ساتھ بدسلوکی اور انسانوں کے ساتھ لاپرواہی، اس کو ایسا پیش کیا جیسے ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ بدسلوکی ہو اور اللہ کے ساتھ لاپرواہی، اس انداز میں پیش کیا. چنانچہ مشہور حدیث قدسی ہے، کئی بار آپ لوگ سن چکے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے کہ بندے میں بیمار ہو گیا تھا، تو میری عبادت، تو میری عیادت کو نہیں آیا، مزاج کرسی کے لیے نہیں آیا. تو بندہ کہے گا آپ تو رب العالمین ہیں، میں ایسے آپ کی کیسے عبادت کروں گا؟ سارے جہان کو پالنے والے آپ ہیں، آپ بیمار ہوئے اور آ کے میں آپ کی عیادت کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اب تو رب العالمین ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارے پڑوس میں، تمہارے محلے میں، تمہارے رشتہ داروں میں فلاں آدمی بیمار ہوا تھا، فلاں ڈیٹ پہ بیمار ہوا تھا، تم کو پتا چلا تھا اور تم عیادت کے لیے نہیں گئے. اگر تم اس کی مزاج کرسی کے لیے جاتے تو تم مجھے وہاں پاتے، اگر کوئی کمزور حدیث نہیں ہے, مسلم شریف کی حدیث ہے بالکل پکی 100% ٹھوک بجا کے ٹناٹن ہے حدیث, کمزور نہیں ہے, کوئی انکار نہیں کر سکتا. کسی سے کہیں گے اللہ تعالیٰ میں اتنا بھوکا پیاسا تھا, بھوکا ہو گیا تھا, میں نے تم سے کھانا مانگا, تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, ایسا پوچھیں گے اللہ تعالیٰ قیامت. تو بندہ کہے گا آپ تو رب العالمین ہیں, آپ کو کیسا کھانا کھلائیں؟ تو پھر ویسے ہی فرمائیں گے کہ فلاں آدمی فلاں دن جو بھوکا تمہارے علم میں آیا تھا, تم اگر اس کو کھانا کھلاتے تو وہ کھانا مجھ تک پہنچتا. ایسا تھا کہ مجھے کھلانا تھا, اس کو کھلانا کیا تھا, مجھے کھلانا تھا, وہ کھانا مجھ تک پہنچنے والا تھا. آگے اس حدیث میں ہے کہ میں نے تم سے پانی مانگا, تمہیں پانی نہیں دیا, بولا پیاسا اگر تم اس کو پلاتے تو مجھے وہاں پاتے. تو دیکھو کتنی قوت سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی, دین اسلام کس چیز کا نام ہے؟ کبھی غور کیا بیٹھ کے دینداروں نے, اتنے سال سے نماز پڑھ رہے ہیں, کبھی سوچا دین کیا ہے, اس کا جواب کیا دیں گے؟ ایک ایک دن کا جائزہ لے کے دیکھیے کتنے لوگوں کے کام آپ نے بنائے. نماز تو 5 وقت پڑھ چکے آپ, لیکن کام کتنوں کے بنائے آپ نے, غم کتنوں کا آپ نے اپنا بنایا, دکھ کتنوں کا دور کیا, سپورٹ کتنوں کا کیا آپ نے؟ کیا نماز کے بارے میں حدیث اگر اللہ کے رسول کی ہے تو کیا یہ حدیث اللہ کے رسول کی نہیں ہے؟ ایک حدیث نہیں ہے, پورا سیلاب ہے, کوئی ایک دو باتیں نہیں ہے, پورے دین کا رخ ہے یہ. اور انتہا یہ بتا دی کہ کیسا رہنا چاہیے مسلمان کو, لا یؤمن احدکم, دیکھو لا یؤمن کے الفاظ ہے, لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہے, بول رہے مومن نہیں ہے, نہیں مومن ہونا ہے تو یہ ضروری ہے, ایمان کی لازمی صفت ہے, یہ نہیں ہے تو تم مومن ہی نہیں ہے فرمان. تو ایسی باتوں کو بہت کان کھڑے کر کے سننا چاہیے, تبھی کہ ہم ایمان والوں میں سے نکل جا رہے ہیں. تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی ہر انسان کے لیے پسند کرتا ہے, حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, جو جو چیز تم کو پسند ہے وہی تم اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. تم کو عزت پسند ہے, اپنے ہر بھائی کے لیے عزت پسند کرو. تم کو اچھے کپڑے پسند ہے, اپنے ہر بھائی کے لیے اچھے کپڑے پسند کرو. تم کو جس قسم کا جس لیول کا مکان تم کو پسند ہے ویسے مکان دوسرے کے لیے پسند کرو. جیسی سواری تم کو پسند ہے ویسی دوسرے کے لیے پسند کرو. جتنی سہولتیں تم کو اپنے لیے پسند ہے وہی سہولتیں دوسروں کے لیے پسند کرو. حتی یحب لاخی ما یحب لنفسہ, یہ کون سی حدیث ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے. سمجھے؟ تو اللہ کے نبی نے ایسی زندگی گزاری, صحابہ کے سامنے ایک مثال قائم کر دی کہ اپنے لیے جینا جینا نہیں, میرے مزے, میری راحت, میرا سکون, میرا چین نہیں, اپنا سب کچھ لٹانا اور انسانوں کے لیے. اور جو آدمی رات دن اپنے ہی مزے کی لسٹوں میں رہتا ہے, یہ بھی ضروری ہے, وہ بھی ضروری ہے, وہ بھی خرچہ ہے, یہ بھی خرچہ ہے, تو اب اس کو دوسروں کے لیے پیسہ ہی کہاں بچے گا, توجہ ہی کہاں جائے گی؟ پہلے اپنے معاملے کو دبانا پڑتا ہے, خناق اختیار کرنا ہے, تب جا کے دوسرے کی ضرورت نظر بھی آتی ہے اور خرچ کرنے کی ہمت بھی ہوتی ہے. تو صحابہ نے, حضور نے ایسی مثال پیش کی کہ پورے صحابہ اسی رنگ میں پھر رنگ چلے, جھلک پورے صحابہ کے اندر. اور جو معیار صحابہ نے پیش کیا, ہمدردی کیا چیز ہے, دوسروں کے کام آنا کسے کہتے ہیں, وہ پورے مذہبوں کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی, ہسٹری میں اتنا اسٹینڈرڈ اخلاق کی, کیریکٹر کی دنیا میں اس سے اونچا کیریکٹر کوئی دکھا نہیں سکتا. حضور کی سیرت کی جھلک انہوں نے پیدا کی اپنے اندر. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے, حاکم ہیں, بادشاہ ہیں, تو ان کی بیوی کے دل میں ایک مرتبہ خواہش پیدا ہوئی، ذرا آپ میٹھا بنائیں گے، میٹھا بنائیں گے، میٹھا کھائیں گے. آج روزانہ کتنے میٹھے کھا رہے ہیں ہم لوگ افطاریوں میں. تو بیچاری ان کی خلیفہ کی وقت کی خاتون اول فرسٹ لیڈی پورے خلافت اسلامیہ کی، خاتون اول اتنے بڑے گھر کے، ان کے دل میں خواہش آئی چلو میٹھا کھائیں گے، بہت دن ہو گئے. مگر میٹھے کے واسطے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ تو انہوں نے کیا کیا، جو روزانہ کا خرچہ تھا اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچانا شروع کیا، جو پکوان کا خرچہ. کئی دن بچاتے بچاتے پیسے تھوڑے دن جمع ہو گئے اور میٹھا انہوں نے بنا دیا. اب جو دسترخوان پہ میٹھا آیا، حضرت ابو بکر نے پوچھا یہ میٹھا کہاں سے آ گیا؟ اس لیے کہ بیت المال کی تنخواہ لے کے زندگی گزار رہے تھے، گھر کا خرچ بیت المال سے لے رہے تھے. تو میں کہا کہ مجھے موٹے میٹھے کی خواہش تھی، تو میں بہت دن سے پیسے جمع کر رہی تھی، اس سے میں یہ میٹھا بنایا. تو بولے او ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا وظیفہ میں لے رہا ہوں بیت المال سے وہ کچھ زیادہ لے رہا ہوں، زیادہ لے رہا ہوں اسی لیے تم بچت کر سکی. اس وجہ سے آج سے اتنا وظیفہ کم، روزینہ کم. یہ معیار کوئی پیش کر سکتا ہے؟ کوئی قوم پیش کر سکتی ہے؟ یہ حضور کی صحبت کا اثر ہے صحابہ کرام کے اندر، کہ ساری کیا ملک میں سب لوگ حلوہ کھا رہے ہیں کیا، پھر میں کیوں حلوہ کھاؤں؟ ایسا ان کا ذہن کام کرتا ہے، جب سب کھا لیں گے تو ہم بھی کھائیں گے. اس کے بعد دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ. یہ تو وہ ہیں کہ ان کے زمانے میں پوری دنیا کے دو سپر پاور ٹوٹ کے ہاتھ میں آ جاتے مسلمانوں، اس وقت کا امریکہ اور روس. اب تو روس زیرو ہو گیا، دونوں کو انہوں نے فتح کیا تھا، دنیا کا پورا بڑی بڑی طاقتوں کو فتح کیا. خزانے آتے تھے روزانہ ادھر سے ادھر سے، ایک ایک ملک فتح ہو رہا ہے خزانے، دولت کی ریل پیل چل رہی ہے عام امت کے واسطے، کثرت ہو رہی ہے. اب انہوں نے سفر کیا، مدینے سے جابیہ کا سفر کیا، جو بیت المقدس وغیرہ کے جو یہودی تھے، یہ عیسائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم بیت المقدس کی چابی دیں گے، حوالے کریں گے، مگر امیر المومنین کو کریں گے. تو وہ لوگ دیکھنا چاہ رہے کہ ان کی کتابوں میں جو حضور کی نشانیاں لکھی ہوئی تھیں اور حضور کے خلیفہ کی نشانیاں جو لکھی تھی کہ جن کے ہاتھ پہ بیت المقدس فتح ہوگا، وہ نشانیوں کے مطابق ان کے خلیفہ اگر نظر آئے تو ہم چابیاں دیں گے، ان کا خیال تھا. تو بہرحال وہ سفر ان کا مشہور ہے، سفر جابیہ، ایک لمبا سفر. اور سفر کس شان سے کیا ہے؟ اتنے ملکوں پہ حکومت ہے، اور سفر اس طرح سے کیا کہ اونٹ پہ بیٹھ کے ایسے جا رہے ہیں کہ سر پہ امامہ بھی نہیں ہے، ٹوپی بھی نہیں ہے، سر دھوپ میں چمک رہا ہے، اور ساتھ میں پولیس نہیں ہے، حسم قدم نہیں ہے، صرف ایک غلام ہے ساتھ میں. اور اس طرح سے جا رہے ہیں کہ خود بیٹھے ہوئے ہیں، غلام چل رہا ہے ایسا نہیں. سمجھے؟ جتنی دیر خود بیٹھتے تھے اتنی دیر سے غلام کو بٹھا کے خود پیدل چلتے تھے، جتنی دیر خود بیٹھیں گے سواری پہ اتنی دیر خود پیدل چلیں گے اس کو بٹھائیں. ایسا بھی نہیں کہ دونوں بھی بیٹھ جائیں، جانور پہ بوجھ ہو جائے پیدل. اور جب وہاں عیسائیوں کے علاقے میں جب پہنچے جہاں فتح ہوئی تھی، وہاں اتفاق سے باری ان کے نیچے چلنے کی تھی، غلام اوپر بیٹھا ہوا ہے اور خلیفۃ المسلمین اونٹ کھینچ کے لے جا رہے. تو وہاں پہنچے تو کس انداز سے انہوں نے سفر کیا کہ ایک سستا قسم کا گڈھا تھا، اونٹ کے اوپر کجاوا رکھنا ضروری ہے، اونٹ پہ اس کو رکھتے تو اس کو کجاوا بنا لیتے، جب نیچے اترتے تو اسی کو بچھونا بنا لیتے. اور ایک تھیلا ایسا تھا، تھیلی اس میں ذرا روئی بھی جو ہے کپڑے میں لگی ہوئی تھی، تو اس کو تھیلی کے طور پہ بھی یوز کر رہے تھے، اور نیچے اترتے تو اس کو تکیہ بنا لیتے تھے، وہی پوٹلی جو ہے تکیہ ہو جاتی تھی. اور قمیض کیا تھی؟ موٹے کپڑے کی تھی، سستے کپڑے کی، وہ پرانی بھی ہو گئی تھی، پھٹ بھی گئی تھی. کہ کون ہے یہ؟ خلیفہ، اس زمانے کا دنیا کا سب سے بڑا حکمران، جس کی فوجوں سے ساری دنیا اس وقت کانپ رہی تھی، اس کی پلاننگ ایسی تھی کہ بڑے بڑے سیاست داں کپ کپاتے تھے، پلاننگ ایسی تھی، پالیسی ایسی تھی، اور زندگی کا معیار ایسا. حضور کا پرتو صحابہ نے اب کیا جھلک اپنے اندر پیدا کی. تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، شروع سے ہی مالدار، اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ مالدار، زبردست اللہ تعالیٰ نے دولت دی. لیکن سرحبیل کہتے ہیں ان کے ساتھ رہنے والے کہ جب لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے, دعوت کرتے تھے, تو امیر آنا دعوت کرتے تھے اور خود مانی کھاتے تھے اور گھر جاتے تھے اور گھر میں جا کر تیل روٹی کو لگا کے روٹی کھاتے تھے, صرف تیل روٹی, زیتون. لوگوں کے لیے اچھا دسترخوان, اپنے لیے روٹی اور تیل. حضرت علی رضی اللہ عنہ تو مشہور ہے ہی, زہد کے اندر, دنیا سے بے رغبتی کے اندر, معمولی لباس, کوئی بھی آدمی دیکھ کے سمجھ نہیں سکتا تھا کہ یہ خلیفہ ہے. معمولی کھانا, معمولی لباس. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت کی ماں ہیں, پوری امت کا ساری دنیا میں دبدبہ چل رہا ہے, امت نبی کی اہلیہ ہیں, پوری امت جان دینے کے واسطے تیار ہے. خلفاء جو ہے وقت کے بڑے بڑے ہدیے بھیجتے, لاکھوں کے ہدیے آتے رہتے ہیں, اس لیے کہ پوری امت میں دولت پھیل رہی ہے. اور حضور کی محبوب ترین روزہ ہے, لیکن دنیا سے بے رغبتی نے بھی اور دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینے میں بھی بڑا مقام تھا ان کا. چنانچہ ایک موقع پہ روزے کی حالت میں ہیں, خود بھوکی ہیں, 1,00,000 درہم ایک ہی بیٹھک میں انہوں نے تقسیم کر دی. جیسا پیسہ آیا, آتے ہی اس کو 1,00,000 درہم ایک ہی بیٹھک میں, جبکہ اس وقت ان کے جو کپڑے تھے پھٹی پرانی پوشاک تھے, پرانے کپڑے تھے, کچھ پھٹے ہی تھے. وہ 1,00,000 لیتے ہی ان کے ذہن میں نہیں آیا ایک اچھا جائیں گے شہزادی سہیلی کو جائیں گے, کپڑے پہ کپڑے, کپڑے پہ کپڑے, کپڑے پہ کپڑے. ان کو اپنے کپڑے کی طرف دھیان ہی گیا. 1,00,000 درہم انہوں نے بیٹھ کے, خود بھوکی ہیں اور کپڑے بھی اپنے پاس اس طرح نہیں پہنی ہوئی, 1,00,000 تقسیم کر دی. پوری تقسیم ہونے کے بعد جو ہے باندی نے کہا کہ آپ پورے تقسیم کر دیے, آج جو شام میں روزہ کھولنے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں. تم نے کہا کہ بانٹتے وقت یاد دلا دی تھی تو میں اس واسطے بھی روپیہ رکھ لیتی. تو اپنی بھوک یاد نہیں ہے, خود بھوکے ہیں, اپنی افطاری یاد نہیں ہے, پورے غریب یاد ہے, تقسیم کر رہی ہیں. کو نہیں, پوری امت کی ماں, کتنی عزت تھی ان کی, کیا مقام تھا, کتنی آیت سے رہ سکتی تھی. اللہ اکبر. تو یہ ہماری ابتدائی جو مسلم سوسائٹی تھی, صحابہ, صحابہ کے بعد تابعین, جب تک جو ہے اسلام کا ماحول پیور ماحول تھا, سب ایک ہی سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے. سب دوسروں کی فکر, دوسروں کی فکر, دوسروں کا آرام, دوسروں کی راحت, یہی سوچتے تھے. ابن عمر رضی اللہ عنہ, وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابن عمر کہتے ہیں کہ جو ماحول تھا اس زمانے کا, کہ کہتے ہیں کوئی بھی مسلمان اپنے پاس جو پیسہ ہے دینار اور درہم ہے, دوسرے مسلمان بھائی سے زیادہ اپنے کو حقدار نہیں سمجھتا تھا اپنے پیسے میں. جو اس کے پاس پیسہ ہے, میرا زیادہ حق ہے, کسی اور مسلمان کا کم حق ہے, ایسا نہیں سمجھتا تھا. سب مسلمانوں کے برابر میرا حق ہے, میرے پیسے میں سمجھتا تھا. اب ہم لوگ کیا سمجھتے, پورا میرا ہی ہے. وہ زکات دے دیے تو بہت بڑے بہادر ہو گئے, حاتم تائی کو شرمندہ کر دی, اب زکات دے دیے نکال کے حساب سے. تو اس میں ہمدردی کے ایسے عجیب و غریب واقعات ہوتے رہتے تھے. مشہور واقعہ فضائل اعمال میں بہت مشہور پڑھ چکے آپ, کہ ایک صحابی کے گھر میں بکری کا سرا تحفے میں آیا, سرے پائے سرا تحفے میں آیا. تو انہوں نے خود کھانے کے بعد بجائے کیا سوچا, ہمارے گھر میں تو فاقہ ہے, مگر ہم کو معلوم ہے پڑوس کے گھر میں بھی فاقہ چل رہا ہے, ہم کھائیں گے تو کیا ملے گا, ہمارا بھائی کھائے گا تو اللہ خوش ہوں گے. تو انہوں نے بازو بھیج دیا. وہ بازو والے بھی وہی مٹی کے بنے ہوئے تھے, وہی حضور کی صحبت کا اثر تھا ان کے اوپر بھی. وہ لوگ بھی یہ سوچے کہ ہم لوگ تو بھوکے ہی ہیں, مگر اس کے بازو والا مکان بھی فاقہ ہے, ان کو معلوم تھا, انہوں نے ان کو بھیج دیا. سب ایک ہی رنگ کے وہ پھرتی رہی, ہر ایک دوسرے کو بھیج رہا ہے, ہر ایک دوسرے کو بھیج رہا ہے, یہاں تک کہ گھوم پھر کے 7 گھروں کا چکر لگا کے جو پہلی مرتبہ جو صاحب بھیجے تھے ان کے گھر پہ آ گیا. کیسا دوسروں کا خیال تھا. ہم لوگ ان کے ماننے والے ہیں, ہم ان کو صحابہ ماننے والے ہیں, ہمارے لیے نمونہ وہ لوگ ہیں. یہ دنیا کے ملینئر بلینئر ہاں ہاں رات دن خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, لگژری لائف کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں. پھر صحابہ کے بعد یہ تسلسل چلتا رہا, یہ کلچر, یہ تہذیب, یہ ذوق. صحابہ سے تابعین میں، تابعین سے تبع تابعین میں، ہماری ہسٹری محفوظ ہے، چلتا رہا، یہ نہیں کہ بس چل نہیں رہا. صحابہ کی بات کی نسل میں حضرت حسن بصری کہتے ہیں، ان کے زمانے کا رواج کیا ہے، روز صبح ہوتے ہی گلیوں میں آواز لگتی تھی، ندا لگتی تھی، کیا لگتی تھی کہ لوگوں اپنے یتیم کا خیال کرو اور اپنے مسکین کا کام کرو. روز اٹھتے ہی صبح میں آواز لگتی تھی کہ تمہارے خاندان میں، تمہارے آس پاس میں جتنے غریب ہیں اور جتنے یتیم ہیں ان کا خیال کرو. عام سزا تھی، لوگ ایک دوسرے کو یاد دلاتے تھے، حیال الفلاح حیال الفلاح بولنا تو بہت مشہور ہو گیا، چل رہا ہے، مگر یہ نہیں ہے. اب اپنے یتیموں کا خیال کرو، اپنے غریبوں کا خیال کرو. اور اس میں حضور کے خاندان کے لوگ سب سے آگے تھے، اہل بیت جو ہوتے تھے لوگوں کی غمخاری میں. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے کربلا میں بچ گئے، علی بن حسین، ان کا نام بعد میں مشہور ہوا زین العابدین. ان کا ایک خاص رنگ تھا، وہ راتوں میں چھپ چھپ کے اپنی پیٹ پہ سامان وہ پہلے لاد لاد کے غریبوں کے گھروں کو پہنچاتے تھے. ان کے پاس ریکارڈ تھا کون کون کیسے، اور رات میں چھپ کے کام کرتے تھے، اس لیے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. جس دن ان کا انتقال ہوا تب پتا چلا کتنے گھروں میں غلہ نہیں پہنچا، پیسہ نہیں پہنچا، تو لوگ پریشان ہو گئے یہ کیسا انتظام کیسے رک گیا. ادھر ان کی لاش کو دیکھا گیا تو وہ تھیلے جو ہے ڈھو ڈھو کے لوگوں کو جو خود لے جا کے رات کے اندر چھپ کے دیتے تھے، اس کی وجہ سے ان کی پیٹھ پہ، ان کے کندھوں پہ سب تالے تالے نشان تھے نیلے نیلے جو خود دھوتے تھے. کون ہے حضور کے خاندان کی آخری نشانی اس زمانے میں؟ ان سے زیادہ عزت والا کوئی تھا جب زین العابدین زندہ تھے؟ سمجھے، ساری امت ان پہ جان دیتی تھی، ان کے اشارے پہ کتنے لوگ جا کے ان کی خدمت کر سکتے تھے، مگر ان کا وقت تھا خود کاندھے پہ لے کے جاتے تھے اور چھپ کے جاتے تھے، پتا نہیں چلتا تھا کہ کون خدمت کر رہا ہے. تو ایسے ہی ہر دور میں چلتا رہا، علم والے اور امت کی تربیت کرنے والے، اہل اللہ کے اندر تو یہ خاص رنگ چلتا رہا کہ مخلوق کی ہمدردی، مخلوق کے کام آنا. مزاج یہ تھا کہ بھئی رات آئی تو گھر میں پیسہ نہیں بچنا، پورا پیسہ روز کرو، نیا دن نئی روزی، بچا بچا کے رکھنا نہیں، روز کرو لگا دینا. ایسا ہمارے پاس کلچر چلتا رہا. اور جو علماء ہوتے تھے، بڑے اہل اللہ ہوتے تھے، تربیت کرنے والے ہوتے تھے، ان کے پاس امیروں کی طرف سے بڑے بڑے ہدیے آتے تھے، وزیروں کی طرف سے، حکومت کے لوگوں کی طرف سے، یا سماج کے اندر جو دولت مند ہیں. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، غریبوں اور امیروں کے بیچ میں پل کا کام کرتے تھے. جن غریبوں کی طرف توجہ نہیں جا سکی ان سب تک زکات کے بارے میں قرآن حدیث شریف میں اصول کیا ہے، تو خذ من اغنیائہم و ترد علی فقرائہم، کہ زکات جس علاقے کے امیر ہیں وہاں سے لی جائے گی اور وہاں کے غریبوں تک لوٹا دی جائے گی. اصول یہی کام کرتے تھے، جو عمرا ان کو ہدایا بھیجتے تھے وہ فوراً ہدیہ آتے ہی فوراً علاقے کے غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے. وہ اٹیچ رہتے تھے پوری پبلک سے، ان کو معلوم رہتا تھا کس کے گھر پہ کیا غم ہے، مصیبت ہے، اور وہ فوراً اس کو تقسیم کر دیتے تھے. اور ان کا دسترخوان، یہ تربیت کرنے والوں کا، اہل اللہ کا دسترخوان، وہ بڑے بڑے وزیروں کے دسترخوان سے بڑا ہوتا تھا. جیسا دل ان کا بڑا ہوتا تھا، ان کا دسترخوان بھی ہوتا تھا. روزانہ سینکڑوں لوگ کھا کے جاتے تھے. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری ہتیلی میں سوراخ ہے، بولتے اس میں پیسہ رکتا ہی نہیں، میری ہتیلی میں سوراخ ہے، ہزار اشرفیہ بھی اگر آ گئے نا تو رات ہونے سے پہلے خرچ ہو جاتا. یہ ذوق رہا، بولتے تھے میں تو چاہتا ہوں پوری دنیا میرے ہاتھ میں آ جائے اور میں خوب لوگوں کو بانٹتا ہوں، کھلاتا ہوں. بولتے تھے ہمارے ہندوستان کے خواجہ نظام الدین اولیاء، کیا دسترخوان ان کے پاس ہوتا تھا، غربا وغیرا روزانہ جو کھاتے تھے لوگ آ کے. اور ان کا حال یہ ہے کہ انسانوں کے غم میں بالکل نہیں کھاتے تھے. تو سحری ان کے جو خادم ہیں، خواجہ عبد الرحیم ان کا نام ہے، تو سحری میں قسم قسم کے، چونکہ بہت بڑے ولی تھے تو بہت ہدیے تحفے آتے رہتے تھے، تو سحری میں قسم قسم کی چیزیں وہ پیش کرتے تھے. لیکن وہ کچھ بھی نہیں لیتے تھے, بخار نام دیا تو بہت ہو گیا اس تاریخ. اور پھر بولتے تھے اپنے خادم سے ذرا اچھا سنبھال کے اپنے بچوں کے واسطے رکھ لو, خود نہیں کھاتے تھے. اور سحری میں کیا ہے, بالکل ہی نہیں لیتے تھے. وہ کہتے ہیں میں سمجھاتا تھا کہ آپ افطاری میں بھی کچھ نہیں کھائے, اب سحری میں بھی افطاری میں برائے نام آپ نے کھایا ہے, سحری میں بالکل نہیں کھائیں گے تو کمزوری ہو جائے گی. تو ایک درد سے بولتے تھے کتنی مسجدوں کے اندر اور کتنے چبوتروں پہ دلی کے بھوکے لوگ پڑے ہوئے ہیں. ان کا خیال مجھے آتا ہے تو یہ نوالا میرے منہ سے نہیں نکلتا, حلق سے نہیں اترتا, کیسے کھاؤں میں. حالانکہ روزانہ ہزاروں کو کھلا رہے ہیں مگر جو باقی اور ہیں ان کے غم میں ان کو کھانا نہیں کھایا جاتا, کیسے کھاؤں میں. سحری ایسی بولتے ہیں کہ میں لاتا تھا اور ویسی واپس ہو جاتی. تو یہ تو دینداروں کا حال تھا, لیکن جو اس وقت کے دنیا دار مطلب دنیاوی مصروفیت والے دنیا دار کون ہیں, ان کا حال بھی تھا. عوام الناس میں بھی, بادشاہوں میں بھی ایسے لوگ تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہمارے اسلامی تاریخ کے بہت بڑے فاتح ہیں, پورے دنیا کے عیسائی بادشاہوں نے مل کر ان سے مقابلہ, عالمی سطح پر ان سے مقابلہ ہوا, پورے یورپ کی مشترکہ فوجوں سے ان کی لڑائی ہوئی کئی سال تک, اور پوری دنیا کی فوجوں کو ہرا دیا انہوں نے. اتنے بڑے فاتح, اتنے بڑے جرنیل, لیکن حال کیا تھا ان کا, کیا جب دنیا سے گئے ہیں تو ان کے ترکے میں صرف 45 روپیے تھے. چاندی کا سکہ رہتا درہم بولتے ہیں, سونے کا اس کو دینار کہتے ہیں, صرف 45 روپیے تھے, ایک روپیہ جو ہے وہ سونے کا تھا, ایک اسٹفی, اور کوئی پراپرٹی نہیں. اور جب دفن کرنے کا مسئلہ آیا تو کفن دفن کے پیسے نہیں تھے, جبکہ ان کی حکومت کہاں سے تھی, ایشیا میں ملک شام سے لے کر افریقہ میں صحرا نوبا تک ان کی سلطنت تھی. اپنے لیے جینا جینا نہیں ہے, انسانوں کے لیے جینا جینا ہے. امت میں ایسے لوگ پر محلے محلے لوگ رہنا چاہیے, پورے سب نہیں بن سکتے تو محلے میں ایک بنو, خاندان میں ایک بنو, جو دوسروں کے لیے جی کے بتائے, اللہ کی مخلوق سے محبت کرے. حضور کہتے ہیں کہ رمضان میں یہ سیکھو, ہم حلیم کھانا سیکھ گئے, حلیم لائن لگا لگا کے. تو تجہیز کا سامان نہیں تھا, تو قبر کے اندر جو گھاس کے پولے ڈالے گئے وہ بھی قرضہ لے کے خریدے گئے, اور ان کے شریف وزیر تھے, انہوں نے کفن کا کپڑا کہیں سے حلال ذریعے سے استعمال حاصل کر کے ان کے کفن کا انتظام کیا. اور کیا ہے, پوری دنیا میں یورپ آج بھی ان کے نام سے ہانپتا ہے. لوگ جو ہے اپنے بچوں کو ڈراتے تھے صلاح الدین کے نام سے, وہ صلاح الدین کا یہ حال ہے. ہم لوگ کیا سمجھے ہیں, بڑا پن بولے تو خوب پیسے جمع کرنا اور خوب پیسے استعمال کرنا, ان کو بڑا پن سمجھے. یہ دیکھو اتنے بڑے تھے مگر ان کے پاس کھانا پینا عیش کرنا یہ بڑا پن نہیں, اپنے اولاد کے واسطے کوٹھیاں چھوڑ کے جانا یہ ان کے پاس بڑا پن نہیں تھا. تو ہماری اسلامی سوسائٹی میں مزید ماضی قریب تک بھی ایسا ماحول تھا کہ رات دن پیسہ پیسہ پیسہ, پیسے کے بندے نہیں تھے. مادہ پرستی کے خلاف بغاوت رہی بالکل 100 سال پہلے تک بھی. تاجروں میں آپس میں رقابت نہیں تھی, انفرادی اپنی انا نہیں تھی, دولت پرستی نہیں تھی, بالکل اس صدی کے ابتدا تک بھی. دوسرے سوسائٹیاں جو جن کی ذہن میں آخرت کا تصور ہی نہیں ہے, ان کی زندگی کا مقصد ہی ہے عیش کرنا, ان سوسائٹیوں کے مقابلے میں مسلم سوسائٹی میں بالکل یہ سب چیزیں نہیں. خیالی معاشی دوڑ ایک معیار بنا لیے, ایسے بنیں گے ایسے جئیں گے, بھاگ رہے اس کے پیچھے, کماتے جا رہے کماتے جا رہے کماتے جا رہے, سر پٹ بھاگ رہے. حضرت ابو الحسن ندوی نے لکھا اپنی کتاب میں کہ حجاز کے بڑی عمر کے لوگوں سے میں نے بات کی, سنا ان سے, وہ سناتے تھے قصے کہ تاجر کیسے ہوتے تھے, ایک ہی وہی فیلڈ کی, اس کے بھی کپڑے کی دکان اس کے بھی کپڑے, ایک ہی فیلڈ کی دکان دونوں کی, مگر ایک دوسرے کے خیر خواہ, ایک دوسرے کی مدد کرنے والے. دیکھتے تھے گاہک آ گیا, اس کو بولتے تھے میں صبح سے دیکھ رہا ہوں, میرے پاس تو آج جتنا میری ضرورت ہے, بزنس ہو گیا ہے, سامنے کی دکان پہ جاؤ تو ایسے پچھلے اور تاریخ کے واقعات, مگر یہ سعودیہ کے علاقے کے واقعات, حجاز کے علاقے کے, بس سامنے کی دکان پہ جاؤ وہاں سے تم سودا لو. اس طرح ایک دوسرے کی خیر خائی کرتے تھے. ایک مستشرق جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے, محمد اسد, ان کی کتاب بہت مشہور ہوئی روڈ ٹو مکہ. انہوں نے جو ہے مسلمانوں کا اس وقت کا جو نقشہ کھینچا ہے آج سے 50-60 سال پہلے, 100 سال پہلے, تو کہتے ہیں کہ میں دمشق شہر میں گیا, دیکھا تو غریب لوگوں کے چہروں پہ بڑا سکون اطمینان, ذری دیتے نہیں, ذرا غم کا احساس نہیں, پوری سوسائٹی پہ سکون ہے اندرونی. میں نے غور کیا تو یہ ان کی معاشرت کا اثر ہے, جیسا رہن سہن کا جو طریقہ تھا مسلمانوں کے اس کا اثر ہے. اس لیے کہ ہر تاجر دکاندار لوگوں سے ایسا سلوک کرتا ہے کہ غریب کو محسوس نہیں ہوتا کہ میں غریب ہوں, ایسا محبت کا سلوک ہوتا ہے, ایسا ہمدردی کا سلوک ہوتا ہے, آسانی سے دینا, سہولت دینا, کچھ زیادہ دے دینا, محبت. اور غریبوں میں مالداروں کے بارے میں کوئی حسد نہیں, مالداروں کو غریبوں سے کوئی خوف نہیں, ایسا میں نے ماحول دیکھا مسلمانوں کے اندر. اور کہا کہ ایسے منظر میں نے دیکھے کہ کسی دکاندار کو کوئی کام پڑ گیا, اس کو جانا ہے تو اپنی دکان اپنے پڑوس کے دکاندار کے حوالے کر کے جا رہا ہے, حالانکہ دونوں کا ایک ہی بزنس ہے, اور میں کام پہ جا رہا ہوں, ذرا میری دکان آپ دیکھ لو. اب گراہک آیا, دیکھا کہ کوئی ہے ہی نہیں, کس سے خریدیں گے, تو فوراً بازو والا دکان سے بھاگ کے آتا ہے, کیا چاہیے آپ کو, اور آ کے جو ہے اس کا سودا دے کے اس کی رقم لے کے کاؤنٹر پہ رکھ دیتا ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایسا بزنس دیکھا کبھی کسی نے یوروپ میں, کہ اپنی دکان چھوڑ کے آ کے سامنے والے کی دکان پہ بزنس کر کے اس کا پیسہ اس کو رکھ کے پھر جا کے بیٹھ گئے. یہ ہے غمخاری, اس کو بولتے ہیں انسانیت, اس کو بولتے ہیں ہمدردی, اس کو بولتے ہیں. یہ سیکھنے کا مہینہ ہے رمضان. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو تعلیم دی ہے اس میں غمخاری کی, مواسات کی ہر شکل کو حضور نے بیان کیا, سب کی امت کو ترغیب دی. اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ کبھی بھی کسی دو آدمی کے درمیان تم کوئی اچھا فیصلہ کر دو, انصاف کر دو, تو یہ صدقہ ہے. لوگوں چھوڑ دو مت لڑنے کے واسطے, جو کوئی مسئلہ آیا حل کر دو, یہ صدقہ ہے. دونوں کے بیچ میں تم نے انصاف کا کوئی مشورہ دیا, سواری پہ کسی کے سامان اٹھا کے رکھ دیا, بس پہ, گاڑی پہ, کس پہ, رکشے پہ, فرمایا یہ صدقہ ہے. کسی آدمی کو سواری پہ چڑھنے میں مدد کی, سوار کرا دیا تم نے بس میں چڑھنے والے کو, سوار پہ چڑھنے والے کو, انہوں نے فرمایا یہ صدقہ ہے. اور کہا کہ اچھی بات محبت کی کر دو, فرمایا یہ صدقہ ہے, ہمدردی کی بات. اور راستے میں کوئی پتھر نظر آیا, کنکر نظر آیا, کوئی گڑا نظر آیا, صحیح کر دو, یہ صدقہ ہے. امت کا جو ظاہر ہے, ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا حاجت مندوں کی مدد کرو, تو صحابی نے پوچھا, ایک بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی کے پاس طاقت نہیں ہے کسی کی مدد کرنے کی, تو کیا کرے, تو فرمایا ٹھیک ہے اچھی بات تو کرو, اچھائی کا حکم دو, برائی سے روکو. بولے اس کی بھی طاقت نہیں ہے, برائی سے روکنے کی طاقت نہیں ہے, اچھی بات بولنے کی طاقت نہیں ہے, تو اب خیر خائی کی شکلیں حضور بتا رہے ہیں. تو فرمایا اپنی برائی سے باز رہو. ہاں یہ بھی ایک صدقہ ہے, بولے اپنی طرف سے لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا, اپنی طرف سے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچانا, یہ بھی خیر خائی کی ایک قسم, یہ کرو کم سے کم. ایک جگہ انہوں نے فرمایا جو بھی کوئی کام کرنے والا تم کو نظر آئے ذرا اس کے کام میں مدد دے دو. اور ایک حدیث میں فرمایا کوئی چھوڑ ہے اس کو کام نہیں آتا, اس کو کام کا سلیقہ نہیں ہے, تم آگے بڑھ کے مدد کر دو. یعنی کہ گالیاں دیتے بیٹھے تو کچھ بھی نہیں آتا. یہ اللہ تعالیٰ سب کو ایک صلاحیت دی ہے, فرمایا کسی سے کچھ کام نہیں بن پا رہا ہے, تم کر دو, سلیقہ نہیں ہے, تم اس کا کام کر دو, یہ صدقہ ہے. فرمایا اپنے بھائی سے مسکرا کے بات کر لو کسی مسلمان سے, یہ صدقہ ہے. سمجھے, اور اچھی بات کر دو, صدقہ ہے. کوئی آدمی راستہ تلاش کر رہا ہے, گم گیا ہے, اس کو پہنچاؤ, صدقہ ہے. فرمایا کسی کی نظر کمزور ہے, اپنی نظر سے اس کو فائدہ پہنچاؤ, یہ صدقہ ہے. فرمایا کوئی پانی بھرنے کے لیے آیا, تم اپنا ڈول جو پانی تم نے نکالا وہ اس کے ڈول میں ڈال دو, یہ صدقہ ہے. تو ہم لوگ غمخاری کے مطلب نہیں سمجھتے, ہر وقت پیسے سے ہی نہیں ہوتا کام, ایک دل کا ایک درد, دل میں دوسروں سے محبت, کام آنے کا جذبہ, یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں.
تو مومنوں کی صفت قرآن میں کیا فرمائیے؟ وہ دعا کرتے ہیں لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے اللہ ہمارا دل ایسا بنائیے کسی بھی ایمان والے کے بارے میں ہمارے دل میں میل نہ ہو، سب کے کام آنے کا جذبہ ہو، سب کی ہمدردی کا جذبہ ہو. اور ایک مشہور حدیث میں نے کیا فرمایا کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد، کہ ایک پورے مسلمانوں کی مثال کیسی ہے؟ آپس میں محبت، آپس میں رحم، آپس میں ایک دوسرے سے کام آنا، ایک دوسرے پہ مہربانی کرنا. اس سلسلے میں یہ مسلمانوں کی مثال ایسی ہے جیسے سب مل کے ایک ہی باڈی ہے، ایک ہی جسم ہے، جیسے ایک ہی جسم کے ہاتھ پاؤں ایک دوسرے کا سپورٹ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ سر کو کوئی مار رہا تو ہاتھ خاموش بیٹھا، مجھے سر کو مار رہا، مجھے تھوڑی مار رہا، مار لے سر کو، ہاتھ خاموش بیٹھتا کیا، پاؤں خاموش بیٹھتا کیا، سب سپورٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا مسلمان سب مل کے ایک جسم ہے، کمثل الجسد الواحد اذا استقى له عظم تداعى له سائر الجسد بالسائر، اگر جسم کے کسی بھی حصے میں کسی بھی آرگن کو تکلیف پہنچ گئی، کٹ گیا کوئی حصہ، چبھ گیا کوئی کاٹا، تو حضور نے فرمایا پورا بدن بخار میں مبتلا ہو کے اس کا ساتھ دیتا ہے. تکلیف تو یہاں پہنچی مگر پورا بدن بول رہا مجھے بھی تکلیف ہو رہی، مجھے بھی تکلیف ہو رہی، پورا بدن کو بخار آ رہا ہے، ایک کا غم پورا بدن محسوس کر رہا ہے. تو مسلمان ایسے ہی ہوتے ہیں، اتنا آپس میں لگاؤ، محبت ہونا چاہیے. اب کیا ہوا مسلمان، ٹکڑے ٹکڑے، خود غرضی، کس کس لائن سے ٹکڑے ہو گئے، ہمدردی نام کو نہیں. تو فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اپنے بھائی کو اس سے ظلم نہیں کرتا، اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، کبھی اس کے ساتھ جھوٹی بات بول کے اس کو نقصان نہیں پہنچاتا. لا یخذلہ ولا یخونہ ولا یظلمہ، بھائی ہے بھائی، بھائی چاہتا ہے کہ کسی کی تکلیف نہ ہو، کسی کو دکھ نہ ہو، کسی کی عزت نہ جائے. تو میرے بھائیو یہ رمضان کی ٹریننگ کا حصہ ہے، خالی جو ہے تھوڑا روزہ رکھ لے کے رات میں شام میں ڈٹ کے افطاریاں کرنا نہیں ہے، رمضان میں سیکھنا ہے مسلمان کسے کہتے ہیں، اور وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنا ہے. دیکھتے دیکھتے یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اللہ کے پاس جائیں گے تو یہی صفات کام آنے والی ہیں. اور اس وقت امت میں سب سے زیادہ ضرورت یہ خدمت کے مزاج کی ہے، یہ انسانوں کے دکھ درد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. واز بیان بہت ہو گئے، سمجھے، جس کو دیکھو واز بیان ہر ایک بات کرنے والا ہو گیا دین کا، لیکن خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے امت کی. عام آدمی کے لیے حضور کا تجربہ، ہر صحابی کا تقریر کرتے تھے کیا، ہر صحابی کا سب دین کی تشریح کرتے بیٹھتے تھے، جو دین کے ماہر ہوتے تھے وہی دین کی تشریح کرتے تھے، زبان نہیں کھولتے تھے کسی آیت کے بارے میں صحابہ، کسی آیت کی تشریح بولنے کی ہمت نہیں کرتے تھے صحابہ. آج جس کو دیکھو دین کی تشریح میں لگا ہوا ہے، اس کو دین سمجھ رہے ہیں. عام صحابہ کے لیے حضور نے کام دیا تھا قوم کی خدمت کرو. اللہ سے جڑنے کا طریقہ عام انسان کے لیے ہے کہ وہ اپنے جسم سے، اپنے پیسے سے خدمت کا کام کرے، وہ کام کوئی کر ہی نہیں رہا، سب مخدوم بنے ہوئے. جب تک امت میں خدمت کا یہ مزاج عام نہیں ہوگا، اس وقت تک امت کو عزت کے دن واپس نہیں آ سکتے، یہ کمزوری دور نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس معاملے میں صحیح فکر نصیب فرمائے، اور ہماری زندگی میں اللہ یہ بہترین اخلاق پیدا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.